الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ونحل وزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت الأصول. وعز السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارشاد باجد اللہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے باغات پیدا فرمائے جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور کھجوریں اور مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں کھیتوں میں، اور زیتون اور انار جو بعض اوصاف میں ملتے جلتے ہیں اور بعض میں نہیں ملتے. جب پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن انہیں توڑنے لگو تو ان کا یعنی غرباء کا حق بھی ادا کرو، اور بے جا نہ اڑاؤ، یقیناً وہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس سے پیشتر جو رکوع ہے اس میں بھی مشرکین کے اور کفار کے جو رواجات ہیں، جو کچھ انہوں نے رواجات کو عبادات کا نام دے رکھا تھا اس کا بیان ہے، اور اس میں جانوروں کے حلال اور حرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے. اور اسی طرح جب ہم اس رکوع میں پہنچتے ہیں تو یہ جو پہلا حصہ ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو یہ اظہار ہے شان ربوبیت کا. اور یہ جو پہلی بات فرمائی گئی ہے کہ وہی ذات ہے، وہو الذی انشا جنتم، وہی ذات ہے جس نے باغات پیدا فرمائے. حیات دنیا میں اور ذات دنیا منسلک ہیں، اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ذرائع اور اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں. اب اس تکمیلی پہلو کو اس طرح بروئے کار لانا جیسے اللہ اور اس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمایا، جیسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم نصیب ہوئی، اس کے مطابق اختیار کیا جائے، تو دو خوبصورت پہلو کامیابی کے نصیب ہوتے ہیں. ایک، جو زندگی ہے اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ برقرار رہتا ہے. دوسرا، اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے اور زندگی کا ہر عمل عبادت کے درجے میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب زندگی استحکام کے ساتھ چل رہی ہو، لا محالہ اس زندگی میں ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک مسرت بھی ہوتی ہے. اور جب معاملات عبادت کے درجے میں اور اللہ کریم کی رضا نصیب ہو رہی ہو، تو حیات دنیا کا پرسکون ہونا اس بات جو عبد الآباد زندگی کی ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا وہ پہلو جو کامیابی کا ہے اس کی طرف آمادہ کرتا ہے اور اس کی نشانی بنتا ہے. اور جب یہ فرمایا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ باغات پیدا فرمایا جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں بھی چڑھائے جاتے ہیں، اب اس میں آپ غور فرمائیں، انتہائی مجمل بات ہے، مختصر ہے، لیکن مفہوم میں اگر آپ اسے دیکھیں گے تو بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے. یہی زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، جس پر ہم بستے ہیں، جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر چلتے پھرتے ہیں، جس کی آغوش میں آخری آرام نصیب ہوتا ہے، جس کے آغوش میں جہان بدل جاتا ہے کہ ظاہر تو یہ عالم آب و گل ہے لیکن برزخ میں بندہ منتقل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی آغوش کو کھولو وہاں دنیا ہے. لیکن اس پردے میں ایک ایسا جہان بدلتا ہے جو صاحب قبر پر جہان دوسرا کھل جاتا ہے. قبر کھول کر دیکھی جائے تو جہان یہی, صاحب قبر کا حال دیکھا جائے تو حالات برزخ. اس میں سے کیا کچھ پیدا ہوتا ہے, یہ اظہار شان ربوبیت کا بھی ہے اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ جیسے سمجھانا مقصود ہو, تعلیم دینا مقصود ہو کہ تمہاری ہر احتیاج جو پوری ہو رہی ہے وہ دیکھو کیسے پوری ہو رہی ہے. جیسے قرآن کریم تخلیقات کو دیکھ کر دین کی سند میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر شہادت کے طور پر فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھو تو صحیح, اور اس مخلوق کو اس تخلیقی عمل کو دیکھنا بندے کو وحدانیت باری تعالیٰ پر پہنچا دیتا ہے. اب اس سارے میں آپ غور فرمائیں کہ وہ حصے جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں, جیسے انگور کا باغ ہے, وہ اس کی جڑ تو زمین میں پیوست ہے, تنا ہے نہیں, تو چھتریوں سے مراد ہے کہ اسے وہ سپورٹ دی جاتی ہے, اسے وہ سہارا دیا جاتا ہے, لیکن اسے فضا میں اٹھایا جاتا ہے. اب عجیب باریکیاں ہیں, اللہ کریم کی قدرت کی عجیب نکھار ہے کہ جس شے کا پھل بھلے وہ چھتری پر اٹھایا جائے, اسے زمین پر بچھا دو, اس کا پھل نہ ویسا رہے گا اور نہ اس کی مقدار رہے گی, نہ اس کا ذائقہ ویسا رہے گا. اس کو اس کے اصول کے مطابق اٹھاؤ گے, اسے وہ فضا میں حصہ ملے, اسے ہوا کی وہ روانی ملے, اسے دھوپ کا وہ جو حدت ہے وہ ملے, اسے چاند ستاروں کی جو چمک ہے وہ ملے, تو وہ جو اس کا مقصد ہے, جو تخلیقی حصے اللہ نے اسے عطا فرمائے, اس کا نکھار, اس کا پھل اور اس کے پھل کے ذائقے میں نظر آتا. قدرت ہے اللہ جل شانہ. اسی پودے کو آپ اس طرح فضا میں نہ اٹھائیں تو جو اس کا پھل ہے نہ وہ پھل وہ رہے گا نہ وہ ذائقہ ویسا رہے گا. اسی طرح وغیرہ معروشات ہیں کہ ایسی بھی ہیں جو چھتریوں پر نہیں چلا جاتے. اس میں اکثر اگر آپ غور کریں تو کتنے ترکاری کے ایسے ہیں, کتنے جو ہیں پھل ایسے ہیں جن کی بیل زمین پر ہوتی ہے, اور بیل جب زمین پر ہوتی ہے تو اس کو والنحل, پھر اگلا حصہ جو کھجور کا فرمایا, تو بیل زمین پر ہونے سے مراد وہ درخت بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی جڑیں زمین میں ہیں لیکن وہ اپنی طاقت سے تناور ہو کر درخت کی صورت اختیار کرتے ہیں, اور وہ بھی ہیں جن کی بیلیں ہی زمین پر ہوتی ہیں. اور عجیب بات ہے, جس کی بیل زمین پر اور جس کا پھل مٹی کے قریب ہے, اسے زمین سے اٹھا دو, اس کا نتیجہ ویسا نہیں رہے گا, نہ اتنا پھل رہے گا نہ اس کا وہ اپنا ذائقہ رہے گا, وہ بدل جائے گا. پھر کھجور جو ہے وہ نحل ایسا تخلیقی نمونہ ہے, اسے ذائقے کے طور پر, اسے میٹھے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اگر کچھ نہ ہو تو اسے خوراک کے طور پر استعمال کیا جائے تو کسی اور چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی, انسانی وجود کی ضرورت پوری کر دیتا. پھر اوصاف ہیں, زہلی بات ایک ذہن میں آ گئی کہ کھجور زچگی میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے. قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اس تنے کو ہلائیں تو کھجوریں گریں گی, تو وہاں نسے قرآن سے جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو بھی یہ زچگی کا جو عمل ہے اس میں سہولت دیتا ہے, اور اسے تجربات زندگی نے ثابت کیا ہے, مشاہدے نے ثابت کیا ہے. تو بے شمار وصف ہیں اس پھل کے. پھر کھجور کا درخت بظاہر ایک تنا ہے, چند ٹہنیاں ہیں, لیکن اس کا تنا, اس کی ٹہنی, اس کی کھال, इसका गोता, हर शय किसी न किसी काम आती है, कोई एक शय ऐसी नहीं है जिसे कहा जाए कि ये ज्यादा जरूरत है। फिर ये ऐसा दरख्त है कि इसमें एक बारीकी की मिसाल कुरान करीम बयान फरमाता है जो इसकी गुठली पर लिपटी होती है, कि दुनिया का इख्तियार किसी का इतना नहीं है जितना वजूद उस गुठली पर लिपटा हुआ जो एक मिंजाने बिल्ला उस पर जो खबर है जो उसके ऊपर शायद लिपटी है, इतना इख्तियार किसी का नहीं है। तो बेशुमार पहलू हैं इसके, लेकिन जब गैर मारुशात लेंगे तो इसमें शजर हजर के पहलू जो हैं उसमें बेशुमार बातें शामिल होती हैं। وزرع مختلفا اكله والزيتون والرومان، اور یہ جو اگلا فرمانا کہ وزرع مختلفا اكله، تو فرمایا اور مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں کھیتوں میں۔ اب جنس کی جب بات آتی ہے تو زمین کی بات آگے، سطح زمین پر کیا کچھ پیدا ہوتا ہے اور کتنی کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جو زمین آغوش میں پلتی ہے، تو ہر طرح کی جنس، ہر طرح کا کھانا۔ پھر اس شجر و حجر کی جب بات آئے گی، زمین کی پیداوار کی بات آئے گی، تو وہ سارے سے گھاس پھوس تک شامل ہو جائیں گے، جنہیں وہ شے جسے ہم کھاتے ہیں یا جنہیں جانور کھاتے ہیں اور ہماری خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی تکمیلی حیات کے ذرائع ہیں، چونکہ جانوروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جو ہمارے کھانے کی ضرورت کا سبب ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا بیان مختصر جامع، مفہوم انتہائی وسیع ہوتا ہے اور اتنی باریکیاں ہوتی ہیں اور ہر باریکی کا پیمانہ اتنا اعتدال پر ہوتا ہے کہ کہیں کسی جگہ نقش نہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ کو ڈھونڈ سکتا ہے، چونکہ ہے کوئی نہیں، کلام ذات باری تعالیٰ ہے، جامع اور اکمل ہے۔ اب اس سارے فرمان سے اگر ہم یہ مثال لیتے رہیں کہ ہم نے درخت دیکھے، ہم نے بیل بوٹے دیکھے، ہم نے باغات دیکھے، ہم نے پھل دیکھے، تو پھر ہم نے کیا دیکھا؟ اس شان قدرت کا دیکھنا اس انسان کے تخلیقی مقاصد تک پہنچانے کا سبب ہے کہ کیا یہ سارا کچھ ویسے ہی پیدا ہو رہا ہے؟ ایک مخصوص وقت ہے، ایک مخصوص موسم ہے، ایک مخصوص رویدگی چاہیے، پانی چاہیے، کسی کی مٹی کی مقدار کتنی چاہیے، بے شمار پہلو ہیں تو اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ سارا کچھ بے مقصد نہیں ہے، ضرورت پوری فرما رہا ہے دوسری مخلوق کی، اور اس کا اپنا ایک انداز ہے اس پھلنے پھولنے کا۔ تو جو یہ حضرت انسان ہے، یہ ماد ایسے حادثہ ہے کہ یہ پیدا ہو گیا؟ پھر اس کی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کی کوئی افزائش جو ہوئی وہ کیسے ہوئی، اس کی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ نظام کیوں نہ ہو، اس تعلیم و تربیت سے اس کے اندر جو اخلاقیات پیدا ہوں، جو عادات ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ کیسے ہیں، صالح ہیں، غیر صالح ہیں۔ پھر ہر شے اپنے مقصد کو پہنچ رہی ہے، بیل چڑھی، اس پر پھل آیا، اس نے کسی کی ضرورت پوری کی، کسی کو وہ خوش ذائقہ محسوس ہوئی، کسی کے علاج مالتے میں ضرورت پیش آئی۔ تو یہ جو انسان ہے، یہ ایسے اسی لیے ہے کہ پیدا ہو، پلے بڑے، افزائش ہو، شادیاں ہوں، صحت ہو، بیماری ہو، زندگی گزارے اور مر جائے۔ اس طرح کی زندگی سے تو ایک گھاس کا جو تنکا ہے اس کی مثال اعلیٰ ہے، کہ اس کی پیدائش لہلہاتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے، سبزہ دیتی ہے، فضا میں صفائی کا سبب بنتی ہے، اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جن کی خوراک کا سبب بنتی ہوئی، ان کی حیات کے تسلسل کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی مثال ایسی ہی لے لیں، ایک چڑیا، اسے دیکھیں، اس کی پیدائش بھی ہے، اس کا بھی افزائش، اس کا خاندان بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، صحت بیماری بھی ہے، دیکھ بھال بھی ہے، موت بھی ہے۔ تو ان ساری اشیاء کا دیکھنا پھر ہمیں یہ باور نہ کرائے یہ جو صبح اٹھ کے ہم چل دیتے ہیں اور رات تک بس دنیا داری کے معاملات میں چلتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر دیا، یہ کمال تو ہمارے ساتھ گرد و پیش رہنے والے کتنے لوگوں نے کیا، اختتام کیا ہوا؟ تو حیات انسانی کو تو نمونہ ہونا چاہیے تخلیق کا، اور اس نمونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو جانے، اس کو سمجھے. اور اگر ہم من حیث القوم امت کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ دین کا جاننا مولانا کے ذمے ہے، مفتی صاحب کے ذمے ہے، پیر صاحب کے ذمے ہے، تو ہم کس لیے؟ دیکھو نا، ہم یہاں جہاں رہتے ہیں، یہاں کوئلے کی کانے ہیں، آپ ہم میں سے کتنے دوست اس میں سے کام کرتے ہیں، ہمارے کتنے لوگ اس کو چلاتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 58 سے اس شعبے سے منسلک رہے، میں خود اس کے اندر گیا ہوں، اور کٹھن راستہ ہوتا ہے، سارا اس میں سے دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی مزدور جو گینتی مار رہا ہو، نئے آنے والا بندہ اس کی گینتی اور جو مزدوری کرتا ہو، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ بظاہر عمل کیا ہے؟ ایک گینتی مارنی ہے، اور اس میں کیا کمال ہے، لیکن سلیقہ نہ ہو تو نہ کھدائی ہوتی ہے اور انسان کا بازو شل ہو جاتا ہے، اپنے لیے تکلیف کا بھی سبب. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ اسی طرح نظام حیات کا کوئی پہلو لے لو، اس میں تربیت کے کمل لیتے ہو. کس لیے لیتے ہو؟ اس لیے کہ جو کام کرنا ہے وہ اچھا ہو، وہ سود مند ہو، اس سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. ایک گینتی مارنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے. تو اس ساری دنیا کی جو زندگی ہے اس کو کیوں نام سیکھیں؟ یا اگر ہم یہ کہیں کہ دین مولانا کے ذمے ہے، پیر صاحب کے ذمے ہے، حضرت صاحب کے ذمے ہے، کبھی کسی نے دیکھا کہ ساتھ قبر میں مولانا دفن ہو رہے ہوں، ساتھ قبر میں پیر صاحب دفن ہو رہا؟ میاں وہ استاد ہے، اب استاد سے سیکھنا آپ کا کام. اسی طرح میرے سامنے ہمارے ادارے کے جو بچے بیٹھے ہیں، اب اگر میں ان کو مخاطب کروں تو میرا بیٹا ہم نے آپ کی پڑھائی کا نظام کرنا ہے، آپ کیوں آئے ہو؟ پڑھنے آئے ہو. آپ اپنا اس مقصد کو چھوڑ دو گے تو جتنی کوشش ہے وہ راگائیں جائے گی، ہماری بھی جائے گی اور آپ کے والدین کی بھی جائے گی. تو یہ وہ معاملات ہیں تربیت کے، کہ اسے ہم دنیا کے معاملات میں سمجھتے ہیں کہ کسی کا پڑھنا پڑھانا کس لیے ہے؟ اچھے روزگار پر پہنچے. اور یقین مانیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس اچھے پڑھنے پڑھانے سے نکل کر کمائی کی زندگی سے پہنچنے سے پہلے ان پر موت واقع ہو جاتی. اب وہ جو سائنس پڑھی، وہ جو حساب پڑھا، اس کو لے کر جب قبر میں اترا تو اس کے کس کام آئے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے علوم حاصل نہ کیے جائیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس وقت چین جانا ایسے تھا کہ انتہائی مشکل تھا کہ وہاں تک پہنچنا ہی ممکن نہیں، اتنا مشکل تھا عرب سے چین تک پہنچ، پیدل سفر تھا، صحرا ہیں، دریا ہیں، پھر پہاڑ اور وہ چوٹیاں جن پر پورا سال برف رہتی ہے، ان دروں سے گزرنا انتہائی مشکل تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی ماد اتفاق فرمان نہیں ہوتا، من جانب اللہ ہوتا ہے اور جامع اور اکمل بات. کیا اس سے جو دوسرا پہلو سمجھ آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اب اس وقت چین میں کون سی فقہ پڑھائی جاتی؟ اگر چین کسی نے جانا ہوتا یا جاتا تو دنیا کے علوم حاصل کرتا. تو اس سے مراد کہ دنیا کا علم حاصل کرنا لازم ہے، اچھا ہے، معاملات دنیا میں کام آتا ہے، لیکن دنیا ہی کو کل سمجھ لینا کہ ہے ہی یہی ساری زندگی، یہ درست نہیں. اسی طرح جس پہلو کو اختیار کرنا ہے اس کا جاننا اگر ایک گینتی کا ضروری ہے، تو رکوع سجود کو کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ وضو کے طریقے کو کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ اور اس سارے میں جو ہماری بے دھیانی ہے اس نے ہمیں تفریق کا شکار کر دیا. عامۃ الناس دین جاننے کی کوشش نہیں کرتی، ضروریات دین تک کی جو تگ و دو ہے وہ کرتی. اب جہاں سے دین بیان ہو رہا ہے وہاں سے اگر ذریعہ معاش دین کا بیان کرنا ہو جائے تو بڑے نازک معاملات ہو جاتے. تو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ساری مثال کو تو دیکھو کیسی خوبصورت ایک عمل ہے، ایک شان ہے، قدرت کا نظام ہے، ایک احتیاج پوری ہو رہی ہے اور ایک خوبصورت کارخانہ ہے. ایک بیج بویا، دیکھو نا انگور کو دیکھو کہ اس ایک بیج سے زمین کی رویدگی اور اس رویدگی کے بعد جو اس کا پھوٹنا ہے اپنے اصول پر ہو، پھر اس کے پھوٹنے کی مٹھاس تک پہنچو. کیا قدرت کی کارگری ہے! تو وہ مقصد پوری کر رہا ہے. پھر جسے افضل الخلق پیدا فرمایا، تمام مخلوق میں جسے فضیلت عطا فرمائی، وہ ایسے بیکار ہے کہ پیدا ہو، صحت، بیماری، افزائش، مر جائے، یہ کون سا. جب وہ اپنے مقصد حیات کو جانے گا، پہچانے گا اپنے اللہ کریم کو، تو پھر اس کی زندگی بھی خوبصورتی کے نمونے ہوگی. اسی صحت و بیماری میں حالات اور ہوں گے، اسی دنیا کی تنگی و فراوانی میں اس کا مزاج اور ہوگا، اور آشنائی حضوری بہت بڑا فرق ڈالتی. آپ کبھی غور کیجئے، ہم جب اپنے کام پر ہوتے ہیں، محنت مزدوری پر ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی نہیں فکر ہوتی میں کیسا لگ رہا ہوں. کسی شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہو، کسی کو ملنے جاتے ہو، اپنے سے کسی بڑے کے پاس جاتے ہو، کسی عہدیدار کے پاس جاتے ہو، تو ساری نوک پلک کی جاتی ہے کہ کیا میں نہایا دھویا ہوں، کپڑے صاف ہیں، کوئی بٹن بند ہیں، کوئی اوڑھنا بچھونا کیسا ہے. خوبصورتی پیدا کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق. کیوں کہ جہاں جا رہا ہے اس کے مطابق ہوں. مجھے بتائیں کہ وہ حضوری کی کیفیت، وہ ایمان کی قوت اس مقام پر پہنچا دے کہ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبر ہوں، وہ بندہ کیسا ہوگا، اس کا کلام کتنا سچ ہوگا، اس کا برتاؤ کتنا صالح ہوگا، اس کے نیاں خانے تک کتنی خالص نیت ہوگی اور نیکی کا شوق. اور یہ وہ راہ ہے جو کامیابی تک لے کر جاتی. اب اگر ہم سمجھنے سمجھانے کے وقت کو، اختیار کرنے کے وقت کو گزار دیں گے تو یہی مکلف ہیں، یہاں زبردستی نہیں. ورنہ دو دو فرشتے، جیسے دو فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، عمل صالح بھی لکھا جا رہا ہے اور عمل بد بھی لکھا جا رہا ہے. اسی طرح دو اللہ کریم فرشتے مقرر کر دیتے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جہاں کو غلطی کی تھا اس کو ٹھا مار، کون کرتا بھائی. تو یہ جو اختیار ہے نا میرے اور آپ کے پاس، یہی مکلف ہے، ہی یہ امتحان. ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے کمالات. اور بھائی اگر ہمارے کمالات ہیں تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا اسے اپنی پیدائش پر اختیار ہے؟ کیا اس کے اپنے رنگ و نسل پر اختیار ہے؟ اسے زمانے پر اختیار ہے کہ میں کب کس نسل میں کس وقت پیدا ہوں؟ ہے کوئی وقت کا اختیار؟ یا اسے اختیار ہے کہ دنیا سے جانا جو ہے یہ ٹھہر جائے اور میں نہ جاؤں؟ وقت مقرر ہے بھائی، جس جگہ موت واقع ہونی ہے صاحب وہاں خود چل کر جائے گا، پہنچے گا. اپنی موت کے مقام پر ہر کوئی پہنچتا ہے، روک لے. تو پھر اس سارے معاملے کو جب دربار رسالت میں پیش کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے جاؤ گے، پھر جو وہاں سے تعلیم ملے گی وہ اس عمومی زندگی میں بھی ٹھہراؤ دے گی، اور یہ جو نباتات کا، باغات کا اور اس ساری تخلیقی حصوں کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، پھر اس کی باریکیاں بھی سمجھ جائیں گی اور ایک خوشہ ذائقہ بھی دے گا، شکرانے کی کیفیت تک بھی پہنچائے گا. پھر یہ جو نفاق تبلیغ کے نام پر، یہ جو نفاق مدرسے کے نام پر، یہ جو نفاق پیرخانے کے نام پر ہمارے اندر پیدا ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی مٹتے چلے جائیں. ایک امت پیدا ہوں گے, اور اگر اسی حال کو آپ دیکھو, اپنے اندر دیکھو, پھر ملک میں دیکھو, پھر اگر کسی کی رسائی دنیا کے حصوں تک دیکھو, اس تفریق کے سبب اور اس بے عملی کے سبب جو تفریق ہے اور پھر اس تفریق سے جو آگے ہم ذلیل ہو رہے ہیں اسے دیکھو تو صحیح. اور اس ساری ضلالت میں جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو جو ہمارے اعمال ہیں ان کے اثرات کا دخل ہوگا. اپنے معاملات کا کیا جواب دیں گے, اور اس کے حضور مخلوق خدا پر جو ہمارے اعمال سے بدی پیدا ہو رہی ہے اس کا ہم کیا جواب دیں. تو یہ وہ مثالیں ہیں جو سمجھا رہی ہیں بڑی باریکیاں کہ ایک نظام ہے, اسی نظام میں تمہارے بھی پیدائش ہے, افزائش ہے, تمہارا بھی پلنا بڑھنا ہے, پھر خاک کے سپرد ہونا ہے. پھر فرمایا والزیتون, زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور پھل کو بھی کہتے ہیں, اور اس کے وصف قرآن کریم نے بیان فرمائے, اس کا اعلیٰ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ خوراک بھی ہے, دوائی بھی ہے. اللہ کریم نے اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ کچھ نہ ہو تو چراغ جلا دی, اس کا استعمال زندگی کا چراغ جلا دی. اندھیرے کا چراغ جلانے کا بھی سبب ہے, دیے میں تیل کے طور پر ڈالو, انتہائی اعلیٰ جلانے کا سبب ہوگی اندھیرے میں روشنی کا. زندگی میں, وجود میں اس کا استعمال کرو تو جو وجودی حیات ہے اسے روشن کرے گی. اور کچھ نہ کہو صرف اتنی بات کہ اللہ نے اس کا بابرکت ہونا فرمایا, اللہ کے حبیب نے بابرکت ہونا فرمایا, بات ہی ختم ہو جاتی. مجھے موقع ملا اس درخت کو دیکھنے کا جو کم از کم ایک صدی پہلے کے ہیں. عموماً جو تین پشتیں ہوتی ہیں عملی طور پر, اس میں ایک صدی میں تقریباً تین پشتیں گزرتی ہیں جو عملی حصے میں زندگی میں بعمل ہوتے ہیں, ان میں تین نسلیں گزر جاتی ہیں. تو اسپین میں میں گیا تو ہسپانیہ, بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی, یہ قوم جب عمل پر آئے گی تو تاریخ پھر وہ باب وہ اوراق کھولے گی. اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے. تو وہاں میں باغات میں پھرتا رہا تو سینکڑوں میل جو ہیں وہ باغات ہیں, تو میں نے جب پوچھا کہ کتنی عمر ہے تو وہاں جو باغات تھے کثیر تعداد جو ہے وہ ایک صدی سے زائد ان کی عمر تھی. تو مجھے انہوں نے جو جواب دیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ دادا کا لگایا ہوا پودا یا باغ ہے, اب پوتا جو ہے وہ اسے استعمال کر رہا. تو زیتون کے بے شمار فوائد اور پہلو ہیں. والرحمن, اب یہ والرحمن کا جو فرمایا انار, اوصاف کا ملنا مختلف پھلوں کے مابین بھی ہے اور ایک ہی پھل کی جو اقسام ہیں اس میں بھی ہے کہ ان کے اوصاف ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انار جو ہے اس کے دانے جتنے, ان سارے دانوں کے اندر بھی کئی دفعہ فرق آ جاتا ہے ذائقے کا. پھر کسی پھل کا تازہ آنا, پھر اس کو اپنے پھل کا جو وقت ہے اس میں جو وہ مقام ہے کہ جب وہاں کلی طور پر وہ پھل اتر آتا ہے, پھر ایک مقام آتا ہے, وقت آتا ہے جہاں پھل ختم ہو رہا ہے, اس کے اختتام کا وقت ہوتا ہے. ان تینوں کے اوصاف میں فرق ہوتا ہے. تازہ پھل کھانا جب وقت آ رہا ہو پھل کا تو پھل کھانا اور ہے, درمیانی حصہ اور ہے, جب پھل کا وقت ختم ہو رہا ہو تو پھر اس کے اثرات اور ہو جاتے ہیں. تو ان پھلوں کے حوالے سے جب یہ فرمایا جا رہا ہے متشابہ و غیر متشابہ، تو زیتون اور انار جو بعض اوصاف میں ملتے جلتے ہیں اور بعض میں نہیں ملتے، یہ وہ ساری شے ہے، یہ وہ سارا عمل ہے جو ہمارے گرد و پیش ظہور میں ہے، عمل میں ہے، چل رہا ہے. کلوا من ثمره اذا اثمر، جب پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ. اللہ کریم ضرورت پوری فرما رہا ہے، اس محتاج کو اس کی ضرورت عطا فرما رہا ہے. اور ایک پہلو یہاں دیکھو، یہ فرمایا نا کلوا من ثمره اذا اثمر، جب پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ. اگر کسی میں طاقت ہے تو جو نظام قدرت سے پھل آ رہا ہے اس نظام قدرت کو چھوڑ دے اور جا کر پھل درخت کے اندر سے نکال، نہیں میسر آئے. اسی اصول کے تحت اختیار کرے گا تو وہ پھل اسے ملیں گے. یہ آج ہم دیکھتے ہیں جدت جو ہے زراعت میں، کہ ٹنلنگ اور ایک پورے موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی الگ بات ہے اور مقابل بات ہے تو یہ درست نہیں ہو. اس میں اسی اصول کو اختیار کیا جاتا ہے جو قدرت کا ہے، اس کا موسم وہی مہیا کیا جاتا ہے، اس کی خوراک اسی طرح کی مہیا کی جاتی ہے، تو وہ اپنے نتیجے کو آتا ہے. تو اصول وہی رہے گا. تو جب پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، فرمایا اور جس دن انہیں توڑنے لگو تو ان کا یعنی غربا کا حق بھی ادا کرو. دنیا میں نظام معیشت بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے معاشروں یا ممالک کی کامیابیوں پر یا ناکامیوں پر، اور دنیا کے ممالک اور ان کے حالات، کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ترقی یافتہ ممالک، دینی حکم یا وہ جو کافر و مشرک نے پیدا کیے اصول، اس سب میں ایک قدر مشترک ملتی ہے کہ کمانے کے ذرائع میں ایک اخلاقی حد ملتی ہے، اسے جائز کو نہیں کہتا. کرے بھلا کوئی جو بھی، لیکن چوری چکاری، کسی کا چھین لینا، اس میں ایک طرح کا ایک حد ملتی ہے. لیکن جو اصول دین اسلام کے ہیں اور جو انصاف یہاں ہے، یہ کہیں نہیں ملتا. پھر اسلامی نظام معیشت میں اور غیر اسلامی نظام معیشت میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق میں اپنے معیشت دانوں سے عرض کرتا ہوں، ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں جو اس نظام کو سمجھتے ہیں. دنیا کے نظام دولت کمانے کا اور جمع کرنے تک پہنچاتے ہیں، اس کے خرچ پر نہیں بات کرتے. دین اسلام وہ نظام معیشت عطا فرماتا ہے جو اس کے کمانے سے جمع کرنے تک اور پھر جمع سے خرچ کرنے تک کا دیتا ہے. اب ترقی یافتہ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، جن میں بنیادی جو انسانی مزاج ہے اس کی انحطاط ہے، ظاہر کی جو ترقی ہے، وہاں اگر ہم جائیں تو جو ٹیکسز ہیں، جو گورنمنٹ کی ادائیگی ہے، اس کے بعد بچنے والی جو رقم ہے اسے کوئی جوئے موڑا دے، اسے کوئی آگ لگا دے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ کہتے ہیں اس کی ذاتی ملکیت ہے. دین اسلام جو اصول عطا فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہے. اگر ذات کی ملکیت کچھ ہے تو اللہ کی ہے. تم امین ہو، امانت دار ہو، یہ جو کچھ ہے تیرے پاس اس کا دیا ہوا ہے، تم اسے آگ نہیں لگا سکتے. اسی طرح آپ وراثت کے قانون میں دیکھیں، جو وراثت میں مجھے ملا ہے میں پابند ہوں کہ وراثت میں آگے پہنچاؤں، دوں، تصرف کروں گا، ضیاع کروں گا. تو جو کچھ میں نے کیا وہ تو جو میرا عمل تھا، جو میرے وارث کا مال میں نے ضائع کر دیا اس کا بھی حساب مجھے دینا. تو اسلامی معیشت میں زکوٰۃ، عشر، صدقات اور اس کا خرچ کرنا زائد نہ ہو, تصرف نہ ہو, جائز, تو مصارف پر بھی اسلامی نظام معیشت جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمارا تو کوئی, وہ کہتے ہیں نا اس کا سر پھر گیا ہے, ہمارے تو کوئی ہوش اور طور پھر گیا ہے. ہم ساری دنیا کی سنتے ہیں, ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیچھے نہیں جاتے, جہاں جان بھی دے دینی چاہیے. ذلیل ہو رہے ہیں. اگر نظام زکوٰۃ درست ہو, آپ یقین مانیں کہ اس ملک میں جو لوگ محتاج ہیں روٹی کے, ان کے پاس فراوانی آنا شروع ہو جائے اور یہ ملک قرضوں سے نکلنا شروع ہو جائے. اگر نظام معیشت اسلامی, اب ہمیں تو لفظ اسلامی سے ایسے خوف آتا ہے نا کہ کہیں بات ہو نظام کی, اسلام کی, تو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا. اسلام تکلیف کا سبب نہیں ہے, ہماری بے عملی ہے, ہماری شیطنت ہے, ہمارے نفس کی پیروی ہے. سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ خرابیاں میں نہیں کر سکوں گا. پیر صاحب بھی اسی جگہ پر ہوں گے جہاں مرید صاحب ہوں گے, اس کا بھی وہی بیٹھنا اٹھنا ہوگا جو مرید کا ہوگا, جو بہت بڑے افسر کا ہوگا وہی ایک عام آدمی کا ہوگا, جو مالک کا ہوگا وہ مزدور کا ہوگا. تو پھر ہمیں وہ جو اپنی انا ہے وہ سمجھاتی ہے جانے اسلام ہو گئے تو کیا. اسلام تو زندگی کی خوبصورت روانی کا نام ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا نام ہے, اور ہم جو وارث ہیں بحثیت مسلمان, اب وارث بھاگ رہا ہے وراثت سے, اور اگر ایمان اور اس کی چاشنی نصیب ہو تو یہ وراثت کے بندہ صدقے جائے. دنیا کی وراثت ملی, پتہ نہیں لقمہ نصیب ہوا کہ نہیں ہوا, یہ وراثت نور ایمان کی ملی, اس نے رب کائنات سے آشنائی عطا فرمائی. بندگی کے مقام کا جاننا اور اس پر عمل کرنا سکھا دیا. ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے اسے, قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہاں کی کامیابی فوز و نظیم, بہت بڑی کامیابی. تم یہاں سمجھ نہ آئے تو یہ وقت ہے, نہیں تو پھر اپنے اپنے حصے کی جہاں دل ہے گہنتی مارتے رہو. کوئی کان کو نہیں کسی طرف کھود دو, کوئی کسی طرف کھود دو, نتیجہ نہیں ملے گا. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, خاتمہ بالایمان نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.